سورۃ المزمل، یہ سورۃ مکی ہے، اس کی 20 آیات ہیں، ترتیب کے اعتبار سے 73 نمبر سورۃ ہے، نزول کے اعتبار سے 3 نمبر سورۃ ہے۔ اور اس سورۃ کو مزمل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی ابتدا میں اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیے تھے، تو اسی کی نسبت سے آپ کو مزمل کہہ کر پکارا گیا۔ اور یہ سورۃ جو ہے اس میں قیام اللیل کا ذکر ہے، اور اس کی آخری آیت میں لفظ جلالہ جو ہے 7 مرتبہ آیا ہے، یعنی یہ اس کی خاص خصوصیت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل للقرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، ایک تو اس نام کے اندر ملاطفت ہے، یعنی لطف و کرم کا پہلو ہے۔ عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ جب کسی مخاطب سے نرمی سے بات کرنا ہوتی تو وہ جو کام اس وقت کر رہا ہوتا یا جو اس کی حالت ہوتی اس کی نسبت سے اس کو پکارتے تھے۔ اور دوسرا، ہر اس شخص کے لیے تنبیہ ہے کہ جو رات کو کپڑے لپیٹ کر، رضائی لپیٹ کر سو رہا ہوتا ہے، کہ وہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہو، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو۔ رات کو قیام کیجئے مگر کم، یہ داعی دین کے لیے پہلا سبق ہے کہ آرام کی حالت سے تیاری اور آمادگی کی حالت میں منتقل ہونا لازم ہے۔ اور ہر نبی کو رات کے قیام کی یا رات کی عبادت کا حکم دیا گیا، کیونکہ اس سے انسان کے اندر کی بہت اصلاح ہوتی ہے، اس سے انسان کے اندر صبر و تحمل جیسی اور ثابت قدمی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں، تین چیزوں میں حلاوت تلاش کرو، یعنی ایمان کی مٹھاس قیام اللیل میں، قرآن میں اور دعا میں۔ اگر ان میں حلاوت حاصل ہو جائے تو اس کو قائم رکھو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر پھر بھی حلاوت نہ پاؤ تو جان لو کہ خیر کے دروازے تم پہ بند ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کو کھولنے کی کوشش اور ہمت کرو۔ یعنی اگر کسی شخص کو ان تین چیزوں میں لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، تو پھر اس کا دل بند ہے۔ رات کا آدھا حصہ یا اس سے تھوڑا کم کر لیجئے، یا اس پر کچھ بڑھا دیجئے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے، ترتیل کے ساتھ، یعنی حرکات کو نمایاں کر کے، حروف کو واضح کر کے۔ کیونکہ اس طرح کی تلاوت قرآن کے معنی میں غور و فکر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. تیز تیز پڑھنے والا جس کے پڑھنے سے لفظ سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو اس سے پتہ نہیں چلتا اور وہ دل پر اثر نہیں کرتی. یعنی بعض اوقات آپ کسی کی قرآت سنتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ حروف کھا جاتا ہے, جیسے پنجابی میں اردو میں کہتے ہیں حروف کھا گیا, تو اس سے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اصل لفظ کیا تھا, اس نے کیا پڑھا ہے. پھر توجہ ہٹ جاتی ہے انسان کی, کیونکہ جب انسان صحیح طور پر پڑھتا ہے اور صحیح پڑھنے والے کو سنتا ہے تو پھر انسان کو معانی بھی سمجھ آتے ہیں اور انسان اپنے باطن کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے, اس کو اپنے سے ریلیٹ بھی کرتا ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں یہ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور وقوف کی جگہوں کو جاننا ہے. شوقانی کہتے ہیں اسے ٹھہر ٹھہر کر تدبر کے ساتھ پڑھو. تو زیادہ قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے کہ انسان تھوڑا پڑھے لیکن سمجھ کر پڑھے. عنقریب ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے, یعنی وحی کا بوجھ اٹھانے کے لیے رات کا قیام اور قرآن کی تلاوت ضروری ہے, کیونکہ یہ ایمان زیادہ کرتے ہیں, ایمان اور یقین میں اضافے کا باعث ہوتے ہیں اور اس سے پھر انسان کو قوت اور طاقت ملتی ہے اور بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, بے شک رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے میں اور بات کو درست رکھنے میں زیادہ موزوں ہے. یعنی رات کے وقت دل اور زبان قرآن پر متفق ہو جاتے ہیں. رات کی نماز خشوع اور دل کے سکون کے زیادہ قریب ہے. دن کے وقت میں لوگوں کی آوازیں, شور, ہنگامہ, ایک کے بعد ایک کام انسان کو نماز میں پوری طرح یکسو نہیں ہونے دیتے. بے شک دن میں آپ کے لیے طویل مصروفیت ہے اور یہ ہر ایک کے لیے ہوتی ہے, یعنی دن جو ہے وہ کام کرنے کے لیے ہوتا ہے اور انسان جتنا بھی چاہے, یعنی کچھ تو ذاتی ضروریات ہوتی ہیں ان میں مشغولیت ہوتی ہے, کچھ گھر والوں کے کام ہوتے ہیں, کسی کی جاب ہے, کسی کا بزنس ہے تو اس کی مصروفیت ہوتی ہے. تو رات ہی ایک وقت ہوتی ہے جو انسان کی اپنی ہوتی ہے, تو وہ زیادہ بہتر وقت ہے کہ پھر اس میں اپنے رب کے ساتھ بات کرے. اور آپ اپنے رب کا نام ذکر کیجئے اور سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے. یعنی رات کا قیام دعا اور مناجات کے لیے یکسو ہونا, انسان کو بہت سے روحانی فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں. اور یہ رہبانیت نہیں ہے, یہ تو دنیا میں سبحان طویلا سے فرصت پا کے آپ رات کو اپنے رب کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گئے. وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, بس آپ اسی کو کارساز بنا لیجئے. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ ایک طرف آپ پر نبوت کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور دوسری طرف آپ کو اس سے نبٹنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں. اور اس میں یہ کہ اپنے رب پر بھروسہ کریں, ہر معاملے میں اس پر اعتماد کریں اور اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیں. اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور خوبصورت انداز سے انہیں چھوڑ دیجئے. یعنی اینٹیسپیٹڈ تھا کہ لوگ باتیں کریں گے, آپ کو تنگ کریں گے, تو آپ کیا کریں, آپ نے صبر کرنا ہے. یعنی جب آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے, تو ان کے جو اعتقادات ہیں اور ان کے جو خیالات ہیں اور ان کی بہت سی چیزوں پر زد پڑے گی. اور یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ جب انسان کی پسند یا اس کے جو ریچولز یا اس کے جو, چاہے وہ سوچ سمجھ کے کرے یا بے سوچے سمجھے, جن چیزوں پر وہ جمع ہوا ہے اس سے کوئی ہٹائے اس کو تو اس کو اچھا نہیں لگتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو سوتے ہوئے جگایا جائے تو اس کو کبھی اچھا نہیں لگتا, چاہے کوئی کتنے بھی پیار سے جگائے. تو عام زندگی میں بھی ہم سو رہے ہوتے ہیں, تو جب کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے یا ہمیں بتاتا ہے کہ تم غفلت سے جاگو تو ہمیں بہت برا لگتا ہے. اور پھر اس کا انسٹنٹ ریاکشن کیا ہوتا ہے کہ انسان نصیحت کرنے والے اپنے خیر خواہ ہی کو برا کہنے لگتا ہے. اور پھر ایسے میں نصیحت کرنے والے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے اور رب کی طرف راغب ہو جانا چاہیے. لوگوں کی شکایت رب سے کرنی چاہیے, نہ کہ لوگوں کا گلہ لوگوں سے جا کے, اس سے کبھی اصلاح نہیں ہوگی. اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور خوبصورت انداز سے انہیں چھوڑ دیجئے. سبحان اللہ, یعنی ان کی باتوں کو دل پہ نہ لیجئے, آپ ان کو لیٹ گو کر دیجئے. حجرن جمیل کہتے ہیں ایسی قطع تعلق ہی جس میں اذیت نہ ہو, ایسا درگزر کرنا جس میں ناراضگی نہ ہو وہ اصف الجمیل ہوتا ہے, اور صبر الجمیل جس میں کوئی شکوہ شکایت نہ ہو. یعنی لوگوں کی جملے بازی پر صبر اور حکمت کا مظاہرہ کیجئے اور صبر سے ایک طرف ہو جائیے. اور صبر کی جتنی بھی قسمیں ہیں نا, ان میں سے سب سے مشکل قسم ہے لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا, سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. انسان بیمار ہو جائے, تکلیف ہوتی ہے, صبر آ جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے, قضا ہے, قدر ہے. اسی طرح اگر کچھ کھو جائے, بہت سے نقصان پر انسان تکلیف محسوس کرتا ہے, لیکن سب سے زیادہ تکلیف لوگوں کی باتوں پر ہوتی ہے. اسی لیے ایسے زوج یا ایسی زوجہ سے پناہ مانگی گئی نا کہ جو انسان کو بوڑھا کر دے. اور وہ کون سا کمپینین یا ساتھی یا اسپاؤز ہو سکتا ہے جس کی باتیں تکلیف دیتی ہوں اور جو انسان کو پریشان رکھے. اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دیجئے اور انہیں ذرا سی مہلت دیجئے جن لوگوں کو اپنی خوشحالی پر تکبر اور غرور ہے اور اس وجہ سے وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں. ان کا معاملہ چھوڑ دیجئے ذرا, میں نبٹ لوں گا ان سے. بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور سخت بھڑکتی آگ ہے اور گلے میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے, یعنی ایسا کھانا جو اندر نکلا جائے اور نہ باہر نکلے, اور ایسی بیڑیاں جو کبھی نہ کھلیں. جس دن زمین اور پہاڑ کانپ اٹھیں گے, استغفر اللہ, اور پہاڑ ریت کے بھر بھرے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے. بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر گواہی دینے والا ہے, جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے نہایت سختی سے پکڑ لیا. سو اگر تم نے کفر کیا تو اس دن سے کس طرح بچ پاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. قیامت کے دن کی سختی کا ذکر کیا جا رہا ہے, یعنی اتنا طویل دن ہوگا کہ اگر کوئی بچہ دن کے اول حصے میں پیدا ہو تو آخر حصے میں پہنچتا پہنچتا انتہائی بوڑھا ہو چکا ہو. یا دوسرا معنی یہ کہ بچے کو جوانی نصیب ہی نہیں ہوگی, اتنی پریشانی کا دن ہوگا کہ بچہ ہی بوڑھا ہو جائے گا. اس دن آسمان پھٹ جانے والا ہے, اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے, بے شک یہ ایک نصیحت ہے, پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے.
ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ان اللہ غفور رحیم.
بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ بے شک آپ اور لوگوں میں سے ایک گروہ جو آپ کے ساتھ ہے دو تہائی رات کے قریب قیام کرتے ہیں, اور کبھی اس کا نصف اور کبھی اس کا تہائی حصہ, اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے. اس نے جان لیا کہ تم اسے ہرگز نبھا نہ سکو گے, پس وہ تم پر مہربان ہوا, لہذا قرآن میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو. اس نے جان لیا کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ دوسرے زمین میں سفر کر رہے ہوں گے, وہ اللہ کا فضل تلاش کریں گے اور کچھ دوسرے اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے, بس اس میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو, اور اللہ کو قرض حسنہ دو, اور جو بھلائی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے پالو گے کہ وہ بہتر اور اجر میں زیادہ بڑی ہے, اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو, بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو وہ لوگ جو بیمار ہیں, جو مسافر ہیں, اگر وہ قیام اللیل نہیں کر سکتے تو یہ ان کا ایک معقول عذر ہے. اور اسی طرح وہ مجاہدین بھی جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں, وہ بھی رات کے قیام کی طاقت نہیں رکھتے. تو یہاں تین ایسے اسباب بتا دیے گئے ہیں جو رخصت کا تقاضا کرتے ہیں, لہذا قیام اللیل کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا, حالانکہ فرض نمازوں کے بعد یہ سب سے زیادہ پسندیدہ نماز ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, قرآن مجید جتنا آسانی سے انسان پڑھ سکے نماز میں بھی اور نماز کے باہر اتنا پڑھنا چاہیے. آسانی کا کیا مطلب ہے؟ ہر ایک کے لیے آسانی کا ایک الگ مفہوم ہے. اب جو حفاظ ہیں جو اچھی رفتار کے ساتھ بھی بہترین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تو ان کی قرآت زیادہ ہوگی. تو اس سے مراد صرف اس کی کوانٹیٹی نہیں ہے بلکہ یہ بھی کہ تمہارے اندر کتنا سٹیمنا ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر, خیر نکرہ ہے, کوئی بھی خیر یعنی تم کوئی بھی بھلائی اپنے لیے اللہ کے ہاں آگے بھیجو گے تو پھر کیا ہوگا, وہاں جا کر تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. اور پھر نیک اعمال کا خاتمہ استغفار سے کرنا چاہیے, واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. چونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے لہذا بخشش کی امید رکھتے ہوئے اس سے بخشش مانگتے رہو, کیونکہ جب انسان غلطی کرتا ہے نا تو اس کو ڈر لگتا ہے اب پتہ نہیں میری شامت آئے گی کیا ہوگا, وہ جس کے حق میں کوتاہی کی ہوتی ہے اس کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے. تو یہاں فرمایا نہیں, تمہارا رب بڑا غفور الرحیم ہے, جتنی بھی غلطیاں ہو گئی ہیں واپس پلٹاؤ, اس سے بخشش مانگ لو, وہ تمہیں معاف کر دے گا. سورۃ المدثر, یہ سورت مکی ہے, اس کی 56 آیات ہیں, ترتیب کے اعتبار سے 74 نمبر سورت ہے, نزول کے اعتبار سے 4 نمبر پر ہے. مدثر اس کی ابتدا میں یہ لفظ آنے کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا. اور پھر انقطاع الوحی یعنی وحی کے منقطع ہونے کا جو دور تھا تو فترت الوحی جس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ پہلی سورت نازل ہوئی تھی, اور اس میں بھی یا سے آغاز کیا گیا ہے جیسے سورۃ المزمل کا. اور یہ سورت خزانہ تو جہنم یعنی جہنم کے جو دربان ہیں ان کی تعداد کے ذکر کے ساتھ خاص ہے جو صرف اس سورت میں آیا ہے, علیہا 19.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي الا ذكرى للبشر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھ جائیے پھر خبردار کیجئے، اللہ کے راستے کی طرف بلانا اندھیروں سے نکالنے کے برابر ہے. یعنی انسان جو جہالت اور غفلت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جب اس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، جب اس کو اپنے انجام کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ روشنی کی طرف آ جاتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث اسی لیے کیا گیا کہ وہ لوگوں کو اپنے انجام کے بارے میں خبردار کر دیں. آپ دیکھیے کہ ایک سورت کی ابتدا اقرا سے ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا حکم کیا دیا گیا؟ پڑھیے. پھر قم اللیل سے ہے، اٹھیے. پھر قم فانذر، اب دعوت دیجیے. ترتیب کیا بنتی ہے؟ پہلے علم حاصل کرنا، دوسرے نمبر پر اپنے اوپر کام کرنا، اپنی عبادات کا درست کرنا، اپنی اصلاح کرنا، اور تیسرے نمبر پر پھر لوگوں کو بتانا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک کبھی دل بھر کے نیند نہیں کی. ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہفتے کے 6 دن ہماری نیند کم ہے تو ساتویں دن آدھا دن سو کے خوب نیند پوری کر. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ نیند پوری کر رہے ہیں. جب سے یہ حکم ملا آپ کو، آپ نے کبھی نیند پوری نہیں کی، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے اور آپ نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، کیونکہ جب بہت کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے. یعنی دعوت اللہ میں سب سے زیادہ کرنے کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو رب سے جوڑ دینا کہ ان کے دلوں میں رب کی عظمت سما جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ظاہری طہارت کا بھی اہتمام کرنا، اور اپنے اخلاق اور اعمال کی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنا، اور گندگی کو چھوڑ دیجئے، یعنی ذاتی زندگی میں بھی اور ویسے عقائد میں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین فطرت پر تھے، لیکن بہت سی چیزیں جو آپ کو کہی گی ان کا مخاطب آپ کی امت ہوتی ہے، چاہے امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو. اور آپ اس لیے احسان نہ کیجئے کہ زیادہ حاصل کر سکیں. یعنی لوگوں کو سکھانے، اللہ کی طرف بلانے کا یہ مقصد نہیں کہ وہ آپ پر واپس کوئی احسان کریں یا آپ کو کوئی اس کا اجر دے، کیونکہ پیغمبروں کا اجر اللہ ہی کے ذمہ ہوتا ہے. یعنی انسان جب دعوت کا کام کرے، چونکہ آپ سب بھی الحمدللہ دین پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو دین کی طرف لانے کا شوق رکھتے ہیں، آپ کی نظر میں آپ پر احسان کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر ہوں. یہ نہیں کہ جو احسان کرتا ہے اس کو تو آپ زیادہ سکھائیں، اس کی طرف توجہ زیادہ کریں، اور جو نہیں کرتا اس کو آپ اگنور کر دیں. دنیا کے معاملات میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو ہمارے ساتھ اچھا ہے ہم اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، جو اچھا نہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. دین میں یہ نہیں کر سکتے. جب آپ نے دین سکھانا تو ان کو بھی سکھانا ہے جو آپ کی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، اور ان کو بھی سکھانا ہے کہ جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے. اللہ کے پیغمبر تو اپوائنٹڈ تھے نا، اور اس کے بعد آپ کی امت اپوائنٹڈ ہے کہ اسے بھی یہ کام کرنا ہے. اور اپنے رب ہی کی خاطر پر صبر کیجئے، کیونکہ دعوت کا کام پر مشقت کام ہے، تھکا دینے والا کام ہے، دل پہ بعض اوقات بہت بڑا بوجھ پڑ جاتا ہے، اس لیے طویل صبر کی ضرورت ہوتی ہے. ورنہ انسان اپنے دل کا حال اگر ہر ایک کو بیان کرنے لگے تو اصل کام پیچھے رہ جاتا ہے. پھر جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو وہ دن بہت سخت ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا. مومنوں کے لیے آسانی ہوگی. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. لیکن باقی لوگوں کے لیے وہ بڑا ہی سخت دن ہے. چھوڑ دیجئے مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور میں نے اس کو بہت زیادہ مال دیا، یعنی اسے دنیا کی بہت نعمتیں دی، لہذا نعمتوں کو پا کر شکر کو بھول گیا. اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف کہ اس کے شاید 11 بیٹے تھے اور پھر مال بھی اس کا ہر وقت بڑھتا رہتا تھا. اور میں نے اس کے لیے خوب سامان تیار کیا، پھر وہ تمہ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں، بے شک یہ ہماری آیات سے سخت عناد رکھنے والا ہے. دین کی کسی بات کو صحیح جاننے کے باوجود صرف ہٹ دھرمی کی بنا پر مخالفت کرنا عناد حق ہوتا ہے. حق کا عناد، دشمنی رکھنا، بس ہم نہیں مانیں گے، آپ جس طرح کی مرضی دلیل لے آئیں، تو یہ عناد ہوتا ہے. اور اس کا سبب بیسیکلی تکبر ہی ہوتا ہے. اور عناد کا ایک اور سبب جو ہے وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے، کہ آپ جو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں اس سے ہماری دنیا کا نقصان ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں. اور پھر اسی طرح آپ سے عناد وہ رکھتے ہیں جب آپ دین کا کام کرتے ہیں جو دنیا میں شہرت چاہتے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم دین کی طرف آگے تو ہماری وہ خواہش پوری نہیں ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شخص کو بہت سی نعمتیں دی. یہ تو ایک کیریکٹر بتایا جا رہا ہے نا، ورنہ ہر شخص اس میں آئینہ دیکھ سکتا ہے کہ کہیں اس کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں. یعنی کہ اس سے بڑھ کر انسان کی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ملنے والی بڑی بڑی ساری نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں دین کی مخالفت میں استعمال کرے. ان قریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا. اس نے غور و فکر کیا اور ایک بات بنائی، بس یہ ہلاک ہو. اس نے کیسی بات بنائی؟ یعنی جب انسان کی سوچ درست نہیں ہوتی نا، فکر وقدر ثم قتل کیف قدر، تو سوچ درست نہیں ہوتی تو پھر وہ سوچ انسان کے عمل کو کبھی ٹھیک نہیں ہونے دیتی، اور یوں وہ ہلاکت کی طرف اس کو لے جاتی ہے. یعنی جتنے بھی لوگ گمراہ ہیں، بہکے ہوئے ہیں، ان کی بنیادی وجہ ان کی سوچ کی خرابی ہے. جتنے بھی لوگ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں، ان کی بد اخلاقی کی بھی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سوچ کی خرابی. آپ دیکھیں کہ جس کے بارے میں آپ کا گمان اچھا ہوتا ہے، لا محالہ اس کے ساتھ آپ کا معاملہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور جس کے لیے آپ کے دل میں بدگمانی ہوتی ہے تو پھر آپ کو اس کی سیدھی بات یا اچھا کام بھی عیب نظر آتا ہے. بس وہ ہلاک ہو، اس نے کیسی بات بنائی. پھر وہ ہلاک ہو، اس نے کیسی بات بنائی. پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بسورا، پھر اس نے پیٹ پھیر لی اور تکبر کیا، پھر کہنے لگا یہ تو صرف ایک جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے مقام کے بارے میں، آپ کی وحی کے بارے میں سوچا، لیکن قرآن سن کر کیا سوچنے لگا کہ اس میں سے کون سی غلطی نکالی جائے اور کس طرح اس کو متون کیا جائے. اور پھر اس نے اپنا چہرہ بگاڑ لیا جب اسے قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ وہ قرآن پر تانا زنی کر سکے، اور پھر اس کا چہرہ ترش ہو گیا، یعنی اور بھی زیادہ بگڑ گیا، اور پھر یہ کہہ کے چلا گیا کہ یہ قرآن تو صرف ایک جادو ہے، یہ تو محض ایک انسان کا قول ہے. سبحان اللہ، فکر کی خرابی انسان سے کیسی کیسی باتیں کرواتی ہے. جلد ہی میں اسے دوزخ میں جھونکوں گا. اور کیا چیز بتایا آپ کو کہ دوزخ ہے کیا؟ نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دینے والی ہے، یعنی انسان کے جلد کو سیاہ کر دے گی، اور دوسرا یہ کہ اسے دور سے نظر آ جائے گی. اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اور ہم نے صرف فرشتوں کو ہی جہنم کا نگران بنایا ہے، اور ہم نے ان کی تعداد کو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک فتنہ بنا دیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں یقین کر لیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں اور مومن بھی شک نہ کریں، تاکہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے. اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہی ہے. جہنم کے اوپر جو مقرر ہے فرشتے، ان کے بارے میں جب بتایا گیا کہ وہ 19 فرشتے ہیں، تو ابو جہل نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اپنی قوم سے کہنے لگا تم ان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہو. اور پھر ان کا ایک پہلوان تھا، وہ کہنے لگا میں تمہاری طرف سے ان کے 17 کے لیے کافی ہو جاؤں گا، 17 کو میں سنبھالوں گا، باقی تم 2 دیکھ لینا. اور پھر یہاں پر دلوں کی بیماری کا ذکر ہوا، تو بات یہ ہے کہ دل ہی بیمار ہوتے ہیں، فکر ہی ٹیڑھی ہوتی ہے، تو انسان کے اقوال اور افعال جو ہیں وہ پھر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، درست نہیں ہوتے. تو دلوں کا مرض بہت خطرناک مرض ہوتا ہے، جو جان لیوا بھی ہوتا ہے، یعنی فزیکل معنوں میں بھی اور مانوی طریقے سے بھی. اور پھر یہاں ایمان والوں کے ایمان کے بڑھنے کی بات کی گئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور پھر کم بھی ہوتا ہے، یا پھر کم نہیں بھی ہو تو جس سٹیج پر ہے اس سے اور زیادہ اوپر ہو جاتا ہے. اور پھر یہاں پر یہ کہا گیا نا کہ اہل کتاب اور مومن شک میں نہ پڑھیں، تو عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں اپنی تبلیغ کے وقت ان باتوں کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے لوگ شک میں پڑھیں.